بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شیعہ آڈیو کی جانب سے کتاب 50 موضوعات پر 100 واقعات. ہر موضوع کے ذیل میں 5 آیات، 5 روایات اور 2 واقعات آڈیو شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آئیے اب ہم اس کی دوسری ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں. نمبر 4، اخلاق. آیات نمبر 1، حسن خلق. سورہ قلم آیت نمبر 4. ترجمہ: آپ بلند ترین اخلاق کے درجے پر ہیں. نمبر 2، بہترین کلام. سورہ اسراء آیت نمبر 53. ترجمہ: اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ صرف اچھی باتیں کیا کریں. نمبر 3، بہترین جواب. سورہ نساء آیت نمبر 82. ترجمہ: اور جب تم لوگوں کو کوئی تحفہ سلام پیش کیا جائے تو اس سے بہتر یا کم سے کم ویسا ہی واپس کرو. نمبر 4، وہ کہو جس پر خود عمل کرتے ہو. سورہ صف آیت نمبر 2. ترجمہ: ایمان والو، آخر وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. نمبر 5، با اخلاق بندوں کی صفت. سورہ فرقان آیت نمبر 72. ترجمہ: اور جب لغو کاموں کے قریب سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں. روایات: نمبر 1، کمال ایمان کی نشانی. اصول کافی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 99. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: بے شک عزرو ایمان سب سے زیادہ کامل وہ ہے جو عزرو خلق سب سے اچھا ہے. نمبر 2، بہترین نیکی. خصال صفحہ نمبر 29. وسائل جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 153. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا: بہترین نیکی اور خوبی بہترین اخلاق ہے. نمبر 3، افضل عمل. اصول کافی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 99. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: روز قیامت میزان میں کسی کا کوئی عمل حسن خلق سے زیادہ افضل نہ ہوگا. نمبر 4، طولانی عمر کا سبب. اصول کافی 2، صفحہ نمبر 100. حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: نیکی اور حسن خلق شہروں کو آباد کرتے ہیں اور عمروں کو بڑھاتے ہیں. نمبر 5، بہترین دوست. غرر الحکم جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 420. حضرت امیر مومنین علیہ السلام نے فرمایا: حسن خلق جیسا کوئی رقیفی کو ساتھی نہیں ہے. تشریح: انسان کی شناخت اس کے اخلاق اور کردار سے ہوتی ہے. جس کا اخلاق بہترین ہوگا اس کے ساتھی اور دوست زیادہ ہوں گے. اسی لیے خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے جتنے بھی ہادی بھیجے تمام کے تمام اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور انسان کو اپنے اخلاق ہی کے ذریعے مقام و منزلت ملتی ہے. بہترین اخلاق ہی باعث بنتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور عمر طولانی ہو. بےہدا اور بری باتوں سے پرہیز کریں اور اچھے اخلاق کی طرف مائل ہوں، کیونکہ بہترین ساتھی اخلاق ہے، اور ہر مقام و جگہ پر اخلاق حسنہ کے حامل افراد کو لوگ پسند کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اخلاق حسنہ کو اپنائیں. خدا سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بہترین اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واقعات نمبر 1، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اخلاق. شیخ مفید اور دوسرے علماء نے روایات کی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص خلیفہ دوم کی اولاد میں سے تھا، جو ہمیشہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تکلیف دیتا اور آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہتا، اور جب حضرت کو دیکھتا تو حضرت امیر مومنین علیہ السلام کو گالی دیتا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے متعلقین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اس فاجر کو قتل کر دیں. آپ علیہ السلام نے انہیں سختی کے ساتھ اس کام سے منع کیا اور انہیں جھڑک دیا اور پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے. عرض کیا گیا کہ مدینے کی فلاں طرف زراعت میں مشغول ہے. حضرت علیہ السلام سوار ہوئے اور مدینے سے اسے دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. جب پہنچے تو وہ اپنے کھیتوں میں کھڑا تھا. حضرت اپنی سواری پر اس کے کھیت میں داخل ہوئے. وہ چلانے لگا کہ ہماری زراعت کو خراب نہ کرو اور اس راستے سے نہ آؤ. حضرت جس طرح جا رہے تھے چلتے رہے، یہاں تک کہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور اس سے کشادہ روئی کے ساتھ باتیں کرنے لگے. और इससे सवाल किया कि तूने इस खेत पर कितना खर्च किया है। कहने लगा कि 100 अशरफी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कितनी उम्मीद है कि इससे मुनाफा हासिल कर लेगा। कहने लगा, मैं गैब नहीं जानता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने कहा कितनी आमदनी की तुझे उम्मीद है। कहने लगा, उम्मीद है कि 200 अशरफी आमदनी होगी। बस आप अलैहिस्सलाम ने कैसा जर निकाला कि जिसमें 300 अशरफियाँ थीं और इसको दे दी और फरमाया, इसे ले और तेरी ज़रात में तेरे लिए है और खुदा तुझे इससे इतनी ही रोज़ी देगा कि जिसकी तू उम्मीद रखता है। वो उमरी शख्स खड़ा हो गया और इसने आप अलैहिस्सलाम के सर का बोसा लिया और हजरत से दरख्वास्त की कि इसकी तकसीरात से दरगुजर करते हुए इसे माफ़ कर दें। हजरत ने तबस्सुम फरमाया और वापस तशरीफ़ लाए। फिर इस उमरी को मस्जिद में बैठे हुए लोगों ने देखा कि जब इसकी निगाह हजरत पर पड़ी तो कहने लगा, अल्लाहु आलम हैसुल यज अलू रिसालतहु, खुदा बेहतर जानता है कि वो अपनी रिसालत कहाँ करार दे। इसके साथियों ने इससे कहा, तुझे क्या हो गया, तू पहले तो कुछ और कहता था। कहने लगा, तुमने सुना है जो मैंने कहा, अब फिर सुनो। बस इसने आप अलैहिस्सलाम को दुआ देना शुरू की। इसके साथियों ने इससे झगड़ा किया, वो भी उनसे झगड़ता रहा। बस हजरत अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से कहा कि कौन सा तरीका बेहतर है, जो तुमने इरादा किया था या जो मैंने अख्तियार किया। मैंने अपने हुस्न अखलाक के ज़रिए इसकी इस्लाह कर दी और इससे शर दूर कर दिया। अहसनुल मकाल, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 19। नंबर 2, मालिक उश्तर का इखलाक। मनकूल है कि मालिक उश्तर एक रोज़ बाजार कूफा से आम लिबास पहने हुए गुजर रहे थे। एक बाजारी मर्द ने जब उनको देखा तो अपनी निगाह में हकीर और पस्त जाना और हकारत से इनकी तरफ एक पत्थर फेंका। मालिक उश्तर ने इसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। किसी ने इस बाजारी शख्स से कहा, तुझ पर वाए हो, तूने ये क्या किया, तुम जानते हो किसकी तरफ पत्थर फेंका है। इसने कहा, नहीं। कहा, ये मालिक उश्तर हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के असहाब में से हैं। इस शख्स का बदन लरजने लगा और मालिक उश्तर से उज्र ख्वाही के लिए चल पड़ा। देखा कि मालिक उश्तर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। जब मालिक उश्तर नमाज से फारिग हुए तो वो बाजारी शख्स मालिक उश्तर के पैरों में गिर गया और उज्र ख्वाही करने लगा। मालिक उश्तर ने कहा, कोई बात नहीं, ना डरो, खुदा की कसम मैं मस्जिद में फकत तुम्हारी वजह से आया हूँ और खुदा से तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ की है। अमालुल वाइजीन, जिल नंबर 1, सफ़ा नंबर 123। नंबर 5, इसराफ। आयात नंबर 1, इसराफ ना करो। सूरह एराफ आयत नंबर 31। तर्जुमा, और खाओ पियो मगर इसराफ ना करो कि खुदा इसराफ करने वालों को दोस्त नहीं रखता। नंबर 2, फिरौन इसराफ करने वालों में से था। सूरह यूनिस आयत नंबर 83। तर्जुमा, और फिरौन बहुत ऊंचा है और वो इसराफ और ज्यादती करने वाला भी है। नंबर 3, इसराफ करने वालों की अतात ना करो। सूरह शौरा आयत नंबर 151-152। तर्जुमा, और इसराफ और ज्यादती करने वालों की बात ना मानो। जो ज़मीन पर फसाद बरपा करते हैं वो इस्लाह नहीं करते हैं। नंबर 4, अहले इसराफ की हलाकत। सूरह अंबिया आयत नंबर 9। तर्जुमा, और इसराफ और ज्यादती करने वालों को हमने तबाहो बर्बाद कर दिया। नंबर 5, इसराफ और अजाब इलाही। सूरह तौहा आयत नंबर 127। तर्जुमा, और हम इसराफ और ज्यादती करने वाले और अपने रब की निशानियों पर ईमान ना लाने वालों को इसी तरह सजा देते हैं और आखिरत का अजाब यकीनन सख्त तरीन और हमेशा बाकी रहने वाला है। रिवायात, इसराफ मजमूम है। करूरुल हुकुम, जिल नंबर 1, सफ़ा नंबर 649। मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसराफ हर चीज़ में मजमूम है मगर नेक काम में नहीं। नंबर 2, नेमत का जायल होना। बिहारुल अनवार, जिल नंबर 75, सफ़ा नंबर 327। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स फजूल खर्ची और इसराफ करता है इससे नेमत ज़ाइल हो जाती है। नंबर 3, बरकत कम होना। وسائل الشیعہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 552. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اسراف کرنے سے برکت کم ہو جاتی ہے. نمبر 4 کم ترین اسراف، اصول کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 240. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کم ترین اسراف یہ ہے کہ اپنے برتن کھانے یا پینے کا بچا ہوا پھینک دینا. نمبر 5 فکر کا سبب، حرور الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 650. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اسراف ناداری کا اور فکر کا سبب ہے. تشریح، کھانے پینے بخشش انفاق میں اسراف کرنا ایک برا فعل اور عمل ہے. انسان کو چاہیے کہ اسراف اور زیادتی روی فضول خرچی سے پرہیز کرے. قرآن اور روایات میں اسراف کرنے والے کی مذمت کی گئی ہے اور اسراف کرنے سے رزق میں تنگی اور نعمت زائل ہو جاتی ہے. امام رضا علیہ السلام ایک شخص کو دیکھ رہے تھے کہ جو پھل کھا رہا تھا وہ شخص پورا پھل نہ کھاتا، مثلاً آدھا سیب کھاتا اور آدھا پھینک دیتا. امام علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا، اگر تم بے نیاز اور غنی ہو تو معاشرے میں نیاز مند و فقیر افراد موجود ہیں، ان میں تقسیم کرو. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسراف نہ کریں. اگر اسراف کا اپنے معاشرے میں مشاہدہ کرنا ہو تو شادیوں، دعوتوں وغیرہ میں دیکھ لیں کہ ہم لوگ کتنا اسراف کرتے ہیں. اس کو چھوڑیے پانی کے استعمال میں ہم کتنا اسراف کرتے ہیں. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بحق چاردہ معصومین علیہ السلام ہمیں اسراف کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. واقعات، نمبر 1 پانی کا اسراف. حسن بصرہ، ایک دن مولا کائنات علی علیہ السلام کے ساتھ فرات کے کنارے جا رہے تھے. انہیں پیاس محسوس ہوئی تو انہوں نے ایک برتن میں پانی بھرا اور کچھ پانی پی کر باقی پانی زمین پر انڈیل دیا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تو نے پانی زمین پر انڈیل کر اسراف کیا، تیرے لیے بہتر تھا کہ پانی جو دریا میں انڈیل دیتا. حضرت علی علیہ السلام کی نصیحت سن کر حسن بصرہ کو غصہ آیا اور کہا، اگر میں نے تھوڑا سا پانی زمین پر انڈیل دیا ہے تو آپ علیہ السلام اسے فضول خرچی اور اسراف قرار دیتے ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام کی تلوار سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے، کیا وہ اسراف نہیں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تجھے باغیوں سے اتنی ہمدردی تھی تو نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ حسن بصرہ نے کہا، میرا ارادہ تھا کہ میں تلوار لے کر آپ علیہ السلام کے باغیوں کی مدد کروں، لیکن اس وقت میں نے ایک غیبی آواز سنی تھی کہ قاتل و مقتول دونوں دوزخی ہیں، اسی لیے میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا تھا. امیر المومنین نے پوچھا، تو نے سچ کہا اور کیا تو جانتا ہے کہ وہ آواز کس کی تھی؟ حسن بصرہ نے کہا، نہیں، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا وہ ابلیس کی آواز تھی. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہر امت میں ایک سامری ہوتا ہے اور حسن بصرہ اس امت کا سامری ہے. پنتاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 230. نمبر 2 اسراف نہ کرو. ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، مجھے کچھ مقدار قرض دیجئے، جب مستعی ہو جاؤں گا تو آپ علیہ السلام کا قرضہ ادا کر دوں گا. امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارے پاس زراعت ہے جس کے ذریعے میرا قرض ادا کر سکو؟ اس شخص نے کہا، خدا کی قسم میرے پاس کوئی زراعت و کھیتی باڑی نہیں ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا کوئی تجارت وغیرہ کرتے ہو کہ جس کو بیچ کر میرا قرض ادا کر سکو؟ کہا، نہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا، یا تمہارے پاس کوئی ملک یا جائیداد ہے جس کو فروخت کر کے میرا قرض ادا کر سکو؟ کہا، خدا کی قسم ایسی بھی کوئی چیز میرے پاس نہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند متعال نے ہمارے مال و ثروت میں سے تم جیسے لوگوں کے لیے حق رکھا ہے. اس وقت امام علیہ السلام نے خادم کو حکم دیا کہ وہ کیسا لے کر آئے جس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں. کیسا لایا گیا؟ امام علیہ السلام نے کیسے میں ہاتھ ڈال کر ایک مٹھی اس شخص کو دے دیے اور اس کے بعد فرمایا، خدا سے ڈرو اور اسراف نہ کرو، سختی سے کام نہ لو، میانہ روی اختیار کرو. فضول خرچی اور زیادہ روی اسراف ہے، کیونکہ خداوند متعال فرماتا ہے، زیادہ روی نہ کرو. ہزاروں یک، حکایت الاخلاقی صفحہ نمبر 528. نمبر 6، ازمائش و امتحان. آیات نمبر 1، ازمائش و امتحان الہی، سورہ عنکبوت. آیت نمبر 2، ترجمہ. کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ نمبر 2، امتحان میں گمراہی کا خطرہ، سورہ طہٰ آیت نمبر 85. ترجمہ، ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا. نمبر 3، وسائل ازمائش و امتحان، سورہ بقر آیت نمبر 155. ترجمہ، اور یقیناً ہم تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال، نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اور اس اے پیغمبر آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں. نمبر 4، آزمائش و امتحان کی جگہ، سورہ کہف آیت نمبر 7. ترجمہ، بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دیا ہے تاکہ ان لوگوں کا امتحان لے کہ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے. نمبر 5، مال اور اولاد آزمائش کا ذریعہ، سورہ انفال آیت نمبر 28. ترجمہ، اور جان لو کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال ایک آزمائش ہیں. روایات، نمبر 1، ایمان کے حساب سے امتحان، اصول کافی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 252. حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا ہے، اس کے بعد جو ان سے قریب ہوں اور اس کے بعد جس کا رتبہ بلند ہو. نمبر 2، ایمان اور امتحان، اصول کافی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 253. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی مثال ترازو کے پلڑے کسی ہے، جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنی مصیبت زیادہ ہوتی ہے. نمبر 3، آزمائش بقدر دین، اصول کافی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 253. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں مومن بقدر اپنے دین کے آزمائش کیا جاتا ہے. نمبر 4، جنت میں مقام، اصول کافی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 255. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں ایک مقام ہے جسے انسان نہیں پاتا جب تک اس کا جسم مبتلائے امتحان و مصیبت نہ ہو. نمبر 5، خدا کے دوست، اصول کافی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 252. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جتنی مصیبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا. خدا جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے ان کو مصیبت میں ضرور مبتلا کرتا ہے. تشریح، پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. انسان یہ سوچتا ہے کہ بس ہم اس دنیا میں آ گئے اور ہماری کسی قسم کی آزمائش نہ ہوگی اور بس یہی دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ انسان کی بھول ہے. قرآن و روایات میں آزمائش و امتحان اور مصیبت کا ذکر ہوا ہے، اور انسان کا امتحان اس کے ایمان کے اعتبار سے ہوگا. جتنا ایمان قوی اتنا ہی امتحان سخت ہوگا. اب یہ کس طرح پتہ چلے کہ مثلاً مال اور اولاد ہمارے لیے امتحان یا مصیبت، اگر شکر الہی اور عبادات میں ان کے بعد کمی آ جائے اور زبان پر شکوہ اور شکایت جاری ہو تو سمجھنا کہ مصیبت ہے، اور اگر شکر اور عبادات میں کمی نہ آئے بلکہ اضافہ ہو جائے تو سمجھنا کہ یہ امتحان ہے. کسی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت امتحان کس کا ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، انبیاء، پھر اوصیاء، اور پھر مومنین، اور اس کے بعد مومنین بقدر اپنے ایمان اور حسن عمل معرض امتحان میں آئیں گے. جس کا امتحان اور عمل صحیح ہوگا اتنی ہی اس کی مصیبت سخت ہوگی، اور جس کا ایمان ہلکا اور کمزور ہوگا اتنی ہی اس کی مصیبت کم ہوگی. بہرحال ہمیں ہمیشہ امتحان و آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے. خدا سے دعا کرتے ہیں، بحق شہدائے کربلا ہمیں ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین. واقعات، نمبر 1، مال امتحان الہی کا وسیلہ. خداوند متعال نے ایک صحرائی گوسفند حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا. ایک روز معمول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام صحرا میں گوسفند چرا رہے تھے کہ اچانک اس بیابان صحرا میں ایک دل ربا معشوق کی آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اے بندے خدا، تو نے میرے محبوب کا نام لیا، اگر ایک دفعہ اور کہو تو اس گوسفند کا تیسرا حصہ تمہیں دے دوں گا۔ دوبارہ آواز آئی، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکتو و روح۔ پھر جناب ابراہیم نے کہا، ایک دفعہ اور میرے محبوب کا نام لے تو آدھا گوسفند تجھے دے دوں گا، میں اس ذکر کا عاشق ہوں اور اس ذکر سے لذت حاصل کر رہا ہوں کہ کوئی کہے۔ آواز بلند ہوئی، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکتو و روح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایک دفعہ اور کہو، تمام گوسفند میں تم کو دے دوں گا۔ اس نے پھر کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اے صاحب صداؤ ذکر، یہ ذکر کہنے والے، آؤ اور یہ گوسفند اپنا مجھے سے لے جاؤ۔ دیکھا کہ حسین و جمیل جوان بہترین لباس پہنے ہوئے نکل کے سامنے آیا اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، وہ میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ تمہارا گوسفند خدا حافظ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند قدم ہی چلے تھے کہ جوان نے آواز دی، ابراہیم ادھر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان کے قریب آئے۔ جوان نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ اپنا گوسفند تو لے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں نے یہ گوسفند آپ کو بخش دیا ہے۔ جوان نے کہا، میں اس کا کیا کروں گا؟ میں جبرائیل ہوں، میں تمہارے امتحان کے لیے آیا تھا۔ گنجینہ معارف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کا امتحان۔ علی ابن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ 30 روز میں توریت اور لوہیں ان کے پاس بھیجی جائیں گی۔ آپ نے بنی اسرائیل کو وعدہ خدا کی اطلاع دی اور کوہ طور کی جانب روانہ ہوئے اور اپنی قوم میں ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب 30 روز گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو ان لوگوں نے ہارون کی اطاعت ترک کر دی اور چاہا کہ ان کو مار ڈالے اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے غلط کہا اور ہمارے پاس سے بھاگ گئے۔ اس وقت شیطان ایک مرد کی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ موسیٰ تمہارے درمیان سے بھاگ گئے اور اب واپس نہ آئیں گے، لہٰذا اپنے زیورات جمع کرو تاکہ میں تمہارے لیے ایک خدا بنا دوں۔ سامری موسیٰ علیہ السلام کے قلب لشکر کا سردار تھا۔ جس روز کے خدا نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا، اس نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک مادہ جانوان پر سوار ہے اور وہ جانور جس جگہ قدم رکھتا ہے وہ زمین حرکت کرنے لگتی ہے، تو سامری نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی خاک اٹھا لی، دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے، اس نے اس کو ایک ہتھیلی میں رکھ لیا۔ اور بنی اسرائیل پر ہمیشہ فخر کیا کرتا تھا کہ میرے پاس ایک ایسی خاک ہے۔ جب شیطان نے بنی اسرائیل کو فریب دیا تو ان لوگوں نے بچڑا بنایا، پھر وہ سامری کے پاس آیا اور کہا، وہ خاک جو تیرے پاس ہے وہ لے آ اور اس سے لے کر بچڑے کے شکم میں رکھ دے۔ تو اسی وقت وہ بچڑا حرکت میں آیا اور بولنے لگا اور بال اور دم اس کے پیدا ہو گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل نے اس کو سجدہ کیا۔ وہ 70,000 اشخاص تھے۔ ہر چند ہارون ان کو نصیحت فرماتے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس بچھڑے کی پرستش کر ترک نہ کریں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، اور چاہا کہ ہارون کو ہلاک کر دے۔ ہارون علیہ السلام نے ان سے دوری اختیار کی، غرض وہ اسی حال پر قائم رہے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز طور پر گزر گئے۔ خدا نے ان کو 10 ذلحج کو توریت عطا فرمائی جو تختیوں پر نقش تھی، اس میں وہ سب کچھ مثل احکام و معزہ اور قصے موجود تھے جن کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ پھر خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ ہم نے تمہاری قوم کا امتحان لیا، سامری نے ان لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ لوگ سونے کے بچڑے کی پرستش کرنے لگے جو بولتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی گوسالہ تو سامری نے بنایا، آواز اس میں کس نے پیدا کی؟ فرمایا، میں نے، اے موسیٰ علیہ السلام، جب میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے میری جانب سے منہ پھیر لیا اور گوسالہ کی طرف مائل ہو گئے ہیں تو میں نے ان کے امتحان کو اور زیادہ کر دیا۔ حیات القلوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 454۔ نمبر 7 امر بمعروف و نہی از منکر آیات۔ نمبر 1 نیکی کی دعوت دینا، سورہ لقمان آیت نمبر 17۔ ترجمہ، بیٹا نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرو۔ نمبر 2 بہترین امت، سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ ترجمہ، اور تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے، اور یہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ نمبر 3 نیکی کی طرف بلانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص صفت، سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ ترجمہ، جو لوگ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں، جس کا ذکر اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ نمبر 4 مومنین کی صفت، سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ ترجمہ، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں سب ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں، کہ یہ سب ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ نمبر 5 منافقین کی صفت، سورہ توبہ آیت نمبر 67۔ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں سب ایک دوسرے سے ہیں، سب برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں۔ روایات، نمبر 1 افضل عمل، غرر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، نیکی کا حکم دینا مخلوق کا افضل ترین عمل ہے۔ نمبر 2 مومنین کے مددگار، غرور الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص معروف پر عمل کرتا یا اس کا حکم دیتا ہے، مومنوں کی پشت کو مضبوط بناتا ہے۔ نمبر 3 نیکی کا حکم دینے والا بنو، غرور الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے ہو جاؤ۔ نمبر 4 امر بالمعروف کو ترک کرنے کی سزا، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 47۔ ترجمہ، امر بالمعروف اور نہی از منکر کو ترک مت کرو، ورنہ تم پر برے افراد حکمران مسلط ہو جائیں گے، پھر تم دعا کرو گے مگر مستجاب نہ ہوگی۔ نمبر 5 خلیفہ خدا، مجمع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 359۔ متدرک الوسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 179۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، وہ زمین میں خدا کا جانشین اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کا جانشین ہے۔ تشریح، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، لیکن اس فروع دین پر عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جس طرح نماز کے مسائل یاد کرتے ہیں، اسی طریقے سے امر بمعروف اور نہی از منکر کے مسائل یاد کریں کہ کہاں نیکیوں کا حکم دینا ہے اور کہاں برائیوں سے روکنا ہے، کیونکہ معروف اور منکر کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہر امر نیک پسندیدہ ہے اور ہر امر بد ناپسندیدہ ہے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو خود پہلے معروف پر عمل کرتا ہو اور منکرات سے بچتا ہو۔ اور مومنین کی علامات امر بالمعروف نہی عن المنکر، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہی مومن ہیں، ورنہ ان کا شمار فاسقین و منافقین میں ہوگا۔ شیطان کو شکست دینے کا طریقہ، ایک بات یہ جشین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے ایسے امور کی تعلیم دیں جن کے ذریعے میں بہشت کو حاصل کر سکوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 اخلاقی دستور کی اس کو تعلیم دی اور فرمایا، نمبر 1 بھوکے کو سیر کرو، نمبر 2 پیاسے کو سیراب کرو، نمبر 3 امر بالمعروف کرو، نمبر 4 نہی عن المنکر کرو، نمبر 5 اگر ان تمام چیزوں کا انجام دینے کی قدرت نہیں رکھتے تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھو کہ نیکی اور خیر کے علاوہ حرکت نہ کرے، اس صورت میں تم شیطان کو شکست دے سکتے ہو اور کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ گنجینہ معارف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124۔ خدا سے دعا کرتے ہیں بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کو نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقعات نمبر 1، امام صادق علیہ السلام کا نہی از منکر طریقہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند غلام آزاد فرمائے تھے، ان میں سے ایک آزاد ہونے والے غلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام سکرانی تھا۔ سبتے ابن جوزی تذکرۃ الخوائص میں تحریر کرتے ہیں کہ شکرانی کہتا ہے کہ ایک دن منصور دوانیقی لوگوں میں انعام تقسیم کر رہے تھے، لیکن میرے پاس کسی بھی شخص کی سفارش موجود نہ تھی، جس کی سفارش مؤثر ہوتی میں منصور کے محل کے سامنے حیران و پریشان کھڑا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے، میں امام علیہ السلام کے سامنے گیا اور اپنی درخواست ان کے گوش گزار کی۔ امام علیہ السلام منصور کے پاس گئے، کچھ دیر بعد واپس آئے تو میرا انعام بھی ساتھ لے کر آئے اور مجھ سے فرمایا، ہر شخص کے لیے نیکی اچھی ہے لیکن تیرے لیے زیادہ اچھی ہے، اور ہر شخص کی برائی بری ہے اور تمہاری برائی زیادہ بری ہے، کیونکہ تم ہم سے نسبت رکھتے ہو، کیونکہ تم ہماری طرف منسوب ہو اور آزاد کردہ رسول کے بیٹے ہو، اسی لیے نیکی تمہارے لیے اوروں کی بہ نسبت ضروری ہے اور تمہارے لیے برائی زیادہ باعث ننگ و آر ہے۔ امام عالی مقام نے شکرانی کی یہ نصیحت اس لیے کی تھی کہ آپ علیہ السلام کو اس کی شراب نوشی کا علم ہو چکا تھا، اور آپ علیہ السلام نے حسین کنایا سے اسے نصیحت فرمائی۔ پندے تاریخ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 17۔ نمبر 2، امر بالمعروف و نہی از منکر کے مقدمات۔ ایک شخص نے عبداللہ بن عباس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں اور لوگوں کو وائز و نصیحت کروں۔ ابن عباس نے سوال کیا، شروع کیا یا نہیں؟ اس شخص نے کہا، ارادہ کیا ہے۔ ابن عباس نے کہا، کوئی بات نہیں، مگر ہوشیار رہنا کہ کہیں یہ 3 آیتیں تجھے رسوا نہ کر دیں۔ ایک شخص نے کہا، کون سی 3 آیت؟ ابن عباس نے کہا، پہلی یہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 44، ترجمہ، کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو؟ کیا تم مطمئن ہو کہ اس آیت کے مصداق نہیں ہو؟ اس شخص نے کہا، نہیں، دوسری آیت پڑھو۔ ابن عباس نے کہا، دوسری آیت یہ ہے سورہ صف آیت نمبر 302، اے ایمان والو، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناراضگی کا سبب ہے کہ تم وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم مطمئن ہو کہ تم اس آیت کے مصداق نہیں ہو؟ کہا، نہیں، تیسری آیت پڑھو۔ ابن عباس نے کہا، یہ آیت صرف شعیب کے بارے میں ہے جب وہ اپنی قوم سے مخاطب تھے، میں تو یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے تم کو روکوں تمہارے برخلاف خود اس کو کرنے لگوں، کیا تو اس آیت پر عامل ہے؟ کہا، نہیں۔ ابن عباس، تو سب سے پہلے خود سے شروع کرو۔ قرآن لطیفے صفحہ نمبر 88، گنجبینہ معارف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121۔